जुमेरात 5 नवंबर के सैरबीन के साथ जाफर रिज़वी का सलाम कबूल कीजिए। इस इम्कान के बाद के मिस्र में रूसी जहाज तखरीब का शिकार हुआ, बरतानिया ने शर्म शेख के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी, लेकिन तजिया निगार ने कहा अभी कुछ भी यकीनी नहीं।
वसूख से नहीं कहा जा सकता कि ये IS ने किया है, अभी तक ये पॉसिबिलिटी है, ये एक फ्यूल टैंक एक्सप्लोजन भी हो सकता है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। रूस और मिस्र ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे बरतानिया का ये मफरूजा साबित हो सके कि गुज़श्ता सनीचर को तबाह होने वाला रूसी तैयारा दहशतगर्दी का निशाना बना। ताहम अब बरतानिया का भी कहना है कि इस बात का इम्कान बहुत कम है कि तैयारे में बम था। जफर सैयद।
बरतानिया का कहना है कि इस बात का इम्कान बहुत कम है कि सनीचर को तबाह होने वाले रूसी तैयारे का हादसा बम के बायस हुआ था। यह हादसा मिस्र के सियाहती मकाम शर्मुल शेख के करीब पेश आया था और तैयारे पर सवार तमाम 224 अफराद हलाक हो गए थे। बरतानिया का कहना है कि मुहैया करदा तमाम तर इंटेलिजेंस से अंदाजा यही लगाया गया है कि तैयारा बम से तबाह नहीं हुआ। रूस का कहना है कि बरतानिया की जानिब से मॉस्को के साथ इस इंटेलिजेंस का तबादला न किए जाने पर उसे सदमा पहुंचा है। इसी दौरान बरतानिया ने शर्मुल जाने वाली तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। ताहम बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन आज लंदन में मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात कर रहे हैं।
पाकिस्तान के शहर लाहौर में गुज़श्ता रात मुनहदिम होने वाले कारखाने के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कार्रवाइयां अब तक जारी हैं। इमदादी तंजीम रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल अरशद ज़िया ने BBC को बताया है कि इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई है, जबकि जाए हादसा पर मौजूद लाहौर के DCO कैप्टन उस्मान ने BBC से बात करते हुए कहा,
हमें मिसाली सजा देनी पड़ेगी उन लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस तरह के इवेंट्स को नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की है। वंस वी आर गेट ओवर विद दिस, वी विल डेफिनेटली इंश्योर दैट देयर इज एन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट गोइंग आउट टू दीस पीपल।
पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मुल्क के 6 बड़े प्रेस क्लब्स ने बैन अलावी तंजीम इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट के तावन से आज सेफ्टी हब्स या महफूज मराकज़ कायम करने का फ़ैसला किया है। क्वेटा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी खालिद रिंद ने BBC से बात करते हुए कहा,
मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा कि जहां पे सूरत गुज़श्ता काफ़ी अर्से सहाफ़ियों के लिए बहुत ख़राब रहे हैं, बहुत मुश्किल का शिकार रहे हैं, सहाफ़ियों के लिए एक ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत थी, एक ऐसे हब की ज़रूरत थी कि जहां पर वो मुतहद होकर इन चैलेंज का मुकाबला कर सकते। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम का जितना फ़ायदा पाकिस्तान में होगा उसमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को इसका फ़ायदा पहुँचेगा सहाफ़ियों को।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के 4 सूबाई हुकूमतों को शीशा कैफे के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया है। शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में कायम होने वाले शीशा कैफे के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत की। अदालत ने 4 सूबों के एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी से मुतालिक हुकूमत ने जो अहकामात जारी किए थे उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है, जिसका एडवोकेट जनरल कोई जवाब न दे सके। अदालत का कहना था कि मुतअद्दिद शीशा कैफे में मंशियात भी फरोख्त की जा रही है, लेकिन इंतजामिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। विफाक की तरफ से अदालत को बताया गया कि विफाकी दारुलहुकूमत में 90% शीशा कैफे बंद कर दिए गए हैं।
तारिकीन वतन के बारे में नए आदाद व शुमार सामने आए हैं, जिनके मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने इंकशाफ किया है कि सन 2017 तक अंदाजन 30 लाख पनाहगुजीन यूरोप में दाखिल हो चुके होंगे। यूरोपियन कमीशन की एक तर्जुमान ने बताया है कि ये आदाद व शुमार एक पेशन गोई नहीं है और इसमें वो अफराद भी शामिल हैं जो पहले से ही यूरोप आ चुके हैं। एक और रिपोर्ट में अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुजीन ने कहा है कि वो तवक्को कर रहे हैं कि पनाहगुजीन तुर्की के रास्ते यूनान पहुँचते रहेंगे। उधर इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि शामी हुकूमत और इत्तेहादी मिलिशिया सन 2011 से अब तक जबरी गुमशुदगियों की एक मुहिम में हजारों लोगों को गिरफ्तार और अगवा कर चुकी है, जो कि इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के मामले पर शामी हुकाम से बातचीत करने की कोशिश की है और अब वो उनकी जानिब से जवाब के मुंतजर हैं। तुर्की में मौजूद कुर्द शिद्दत पसंदों ने ऐलान किया है कि वो मुख्तसर वक्त के लिए की गई जंग बंदी ख़त्म कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी को भेजे जाने वाले एक बयान में बताया गया है कि 1 महीने तक की गई जंग बंदी मुल्क में हुक्मरान पार्टी AK की जंग पॉलिसी का हिस्सा था। गुज़श्ता इतवार को इंतखाबात के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोबारा अक्सरियत हासिल की है। तुर्क और कुर्दों में एक तवील अरसे तक रहने वाली जंग बंदी इस साल जुलाई में ख़त्म की गई थी। میانمار کے موجودہ آئین کے مطابق آنگ سان سوچی عہدہ صدارت پر فائز نہیں ہو سکتی، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ اتوار کو ہونے والے انتخابات میں ان کی جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کامیاب ہوتی ہے تو ان کی حیثیت صدر سے بالا تر ہوگی۔ یانگون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس بات سے روکتی ہو۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیو کے مرض کے انسداد کے لیے مہم کن وجوہات کی بنا پر نہیں چلائی جا سکی، اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے عالمی نمبر دو ہونے کا اعزاز کیسے حاصل کر لیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہیں یا اس ہر لمحے بدلتی دنیا سے باخبر رہنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ مگر ہم آج سیربین میں پہلے ذکر کریں گے مصر میں تباہ ہونے والے اس روسی جہاز کا جس میں 224 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں آج برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے۔ مصر اور روس کے حکام کا کہنا ہے کہ مصر کے صحرائے سینا میں گر کر تباہ ہونے والے اس مسافر طیارے کی وجوہات کے بارے میں قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ خیال کہ طیارہ بم کا حملہ بنا صرف قیاس آرائی ہے، جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ اس خیال کو تقویت دینے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں۔ جبکہ دوسری جانب امریکی اور برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ خفیہ اداروں کے اندازوں کے مطابق روسی جہاز بم کے ذریعے تباہ ہوا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ابھی تک رسمی طور پر کسی نتیجے پر پہنچنا باقی ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اس روسی طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر چکی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کی تفصیلات سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
برطانیہ میں سلامتی کے امور پر بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ نے کہا کہ قابل غور امکان ہے کہ سینا میں روسی مسافر طیارہ اس لیے گرا کیونکہ اس میں پہلے سے دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ ساتھ ہی امریکی حکام نے خبر رسان ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ طیارے کے حادثے کے متعلق ان کی ابتدائی تحقیقات میں ایسے رابطوں کی نشاندہی ہوئی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ سینا میں دولت اسلامیہ سے منسلک گروہ نے دھماکہ خیز مواد طیارے میں رکھا۔ یعنی امریکی اور برطانوی حکام دونوں نے اندیا دیا کہ روسی مسافر طیارے میں بم تھا جو سنیچر کو مصر کے سیاحتی مقام شرم الشیخ سے اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد سینا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار 224 افراد میں سے کوئی نہ بچا۔ مصری اور روسی حکام دونوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ طیارہ ہوا میں پھٹا تھا، لیکن کیوں اس کی تحقیقات جاری تھیں کہ امریکی اور برطانوی حکام کے کل رات کے بیانات نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے اس دعوے کو جان دے دی کہ روسی طیارے کو گرانے کی کارروائی سینا میں دولت اسلامیہ کی ساتھی تنظیم نے کی، حالانکہ مصر اور روس دولت اسلامیہ کے اس دعوے کو مسترد کر رہے تھے۔ برطانیہ اور امریکہ کے بیانات پر روس کی ایئر ٹرانسپورٹ ایجنسی کے سربراہ الیگزینڈر نیراتکو نے کہا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حادثے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ مکمل ہو جائے گا تب ہی تحقیقاتی کمیشن اس حادثے کے نتائج پر پہنچنا شروع ہوں گے۔ اس سے پہلے نتائج پر پہنچنا، بیانات دینا، جیسا کہ اب ہو رہا ہے کہ بہت سے ماہرین اپنے اپنے افسانے میڈیا پر دے رہے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، منظر کشی کر رہے ہیں، یہ سب باتیں قبل از وقت ہیں۔ روسی ایئر ٹرانسپورٹ ایجنسی کے سربراہ کے الفاظ۔ روس نے برطانوی اور امریکی تحقیقاتی نتائج کو مفروضے اور افواہ قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مصر میں پیش آنے والے حادثے کے متعلق برطانوی حکومت کے پاس کچھ معلومات ہیں جو اس نے روس کو نہیں دی، مجھے اس سے صدمہ پہنچا ہے۔ یہ تھے روسی ترجمان کے الفاظ۔ برطانیہ کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مصری صدر عبد الفتاح السیسی پہلے سے طے شدہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ برطانوی حکومت نے شرم الشیخ کے لیے جانے اور آنے ہر قسم کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مصری حکومت نے اسے قبل از وقت فیصلہ قرار دیا۔ شرم الشیخ میں پہلے سے موجود سیاحوں کی واپسی کا سوال آیا تو مصری وزارت خارجہ کے ایک اہلکار احمد ابو زید نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مصری صدر نے برطانوی وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مصری حکام تمام سیاحوں کی سلامتی کے لیے بہترین کوششیں کر رہے ہیں. یہ تھے مصری اہلکار کے الفاظ. اندازہ ہے کہ تقریباً 20,000 برطانوی سیاح شرم الشیخ میں موجود ہیں. ان سب کے لیے اپنی حکومت کا گزشتہ رات کا فیصلہ حیران کن تھا. ایک برطانوی سیاح لیون کلون وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کل رات ایزی جیٹ والوں کا پیغام ملا کہ ان کی تمام پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہیں. ابھی تک میں تازہ صورتحال کا منتظر ہوں. ہم سب انتظار میں ہیں کہ کب پروازیں شروع ہوں گی. شرم الشیخ میں موجود برطانوی سیاح کے الفاظ. آج شرم الشیخ اور برطانیہ کے درمیان 19 پروازیں اڑنا تھیں لیکن ایسا نہیں ہوا. بیشتر ایئر لائنز نے وہیں پر سیاحوں کو اضافی سہولتیں مہیا کرنا شروع کر دی ہیں. ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. برطانوی وزارت دفاع کے مطابق شرم الشیخ میں سیاحوں کی مدد اور تحفظ کے لیے سفارتی اور فوجی عملہ روانہ کیا گیا ہے. آج لندن میں ایک مرتبہ پھر اعلی سطحی اجلاس کے بعد وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے پروازیں معطل کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا اور یقین دہانی کرائی کہ اپنے شہریوں کو محفوظ واپس لانا ان کی اولین ترجیح ہوگی. البتہ حادثے کے تحقیقاتی نتائج کے متعلق ان کا بیان اپنی حکومت کے کل جیسے موقف کی طرح دو ٹوک نہیں تھا. وزیراعظم کیمرون نے آج کہا کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ حادثہ بم کی وجہ سے نہیں ہوا. البتہ ان کا فیصلہ برطانوی عوام کے تحفظ کے لیے تھا.
نامہ نگاروں کے مراسلوں کی جو تفصیلات آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنی ان کے بعد یہ جاننے کی کوشش میں کہ خود روس میں اس طیارے کی تباہی کی وجوہات کیا سمجھی جا رہی ہیں، میں نے ماسکو میں مقیم صحافی مجاہد مرزا سے پوچھا کہ وہاں روس میں کیا کہا جا رہا ہے.
لیکن جی پہلی بات تو یہ آپ نے خود ہی لفظ استعمال کیا، قیاس آ رہی ہیں. یہ قیاس آ رہی ہیں، روس میں قیاس آرائی نہیں کی جا رہی کیونکہ حکومت کھل کے اپنا موقف بیان کر دیتی ہے. اور میں ایک عام شہری کی وجہ سے جو ٹیلی ویژن چینل دیکھتا ہوں اس پہ تفصیل سے سارے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ مصری حکومت اور ان کے اہلکار کیا کہتے ہیں، روسی ماہرین اور روس کی امدادی ٹیمیں کیا کہتی ہیں. یہ تو بات ایک حد تک طے ہے کہ دھماکہ ہوا، لیکن اس دھماکے کی نوعیت کیا تھی، اس کا کہنا یہ ہے کہ جب پچھلا حصہ ٹوٹ جاتا ہے کہ درار یا ریس کی وجہ سے تو ایک دھماکہ ویسے ہوا سے ہوتا ہے اور دوسرا دھماکہ ممکن ہے کہ انجن میں کوئی خرابی ہو اور ایندھن میں دھماکہ ہوا ہو جس سے انجن بھی اڑ گیا ہو. یہ ایک یہاں کا تاثر ہے، لیکن حکومت کا کہنا یہی ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور لوگ نہیں کرتے قیاس آرائی. لوگ تو اپنے دکھ کے عالم میں تھے ابھی تک، اور ابھی تک ہیں.
مجاہد مرزا صاحب، روس میں اپنے طور پر جو کام ریاستی اداروں نے اب تک کیا ہے یا جو اور خفیہ ادارے ہوں گے ملک میں، انہوں نے یقیناً کوئی نہ کوئی رپورٹ حکومت کو دی ہوگی، تو ان کا کیا موقف اب تک سامنے آ سکا ہے جو روس کے اپنے ادارے ہیں؟
دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو رپورٹ اگر دی ہوگی تو وہ تو ہم تک نہیں پہنچی ہوگی جو خفیہ رپورٹ ہوگی. البتہ ابھی تک یہی ہے کہ سیارہ بہت بلندی پہ ٹوٹا اور فضا میں ٹوٹا، اور اس ایسا کوئی ہتھیار کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے پاس نہیں ہے. جو دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک امریکہ کا وہ میزائل ہے اور ایک روس کا میزائل ہے. وہ دونوں یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے پاس نہیں ہے. تو دھماکہ ہوا، لیکن وہ دھماکہ تکنیکی نوعیت کا ہو سکتا ہے. ابھی تک یہی بات سامنے آئی ہے.
مجاہد مرزا صاحب، روس نے شام میں ایک حکمت عملی اپنائی ہے اور مغرب کو بہت اعتراض ہے اس ساری صورتحال پر جو دولت اسلامیہ یا آئی ایس کے خلاف شام میں روس کی فوجی حکمت عملی ہے. یہ جو اب طیارے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس پر یقیناً ایک دباؤ بہرحال بنے گا روس کے اندر بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد روس کی شام سے متعلق حکمت عملی میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟
نہیں جی، میں فوری طور پر تو یہ کہہ سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا طیارے کا شام کے لیے روس کی پالیسی سے کوئی تعلق فی الحال اس لیے نہیں بنتا کہ ابھی تک تحقیقات ہو ہی نہیں سکی ہیں. تحقیقات ایک ماہ کے بعد جب تک ان کا بلیک باکس پڑھا جائے گا. رہی بات کہ شام کے طرف جو روس کا رویہ ہے، جو روس نے دولت اسلامیہ یا داعش کے خلاف کاروائیاں شروع کی ہیں، وہ اسی لیے کی ہیں کہ دو وجوہات تھیں. اس لیے کی کہ ایک تو جو ویسٹ کاروائیاں ایک سال سے کر رہا ہے، 8 مہینے سے کر رہا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور داعش یا وہ دولت اسلامیہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. دوسرا وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ سوویت یونین کی سابقہ ریاستوں سے تقریباً 4,000 کے قریب لوگ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور اگر وہ واپس آ جائے تو وہ کیا ہوگا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کو جسے کہتے ہیں انگریزی میں لکھ دے ایول ان دا ورلڈ، کہ برائی کو وہیں پہ ختم کیا جائے تاکہ دہشت گردی آگے نہ بڑھے۔
ماسکو میں مقیم صحافی مجاہد مرزا، جن کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی حتمی وجہ سامنے نہیں آ سکی کہ مصری مقام شرم الشیخ کے قریب روسی طیارہ کیوں گر کر تباہ ہوا، لیکن امریکی اور برطانوی حکام کے ابتدائی اندازے میں یہی سامنے آیا کہ ممکنہ طور پر طیارہ بم حملے میں تباہ ہو سکتا ہے، اور دولت اسلامیہ عراق و شام یا داعش، جسے IS بھی کہا جاتا ہے، اس حملے میں ملوث ہو سکتی ہے۔ تو کیا داعش یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ زمین سے کسی جہاز کو فضا میں نشانہ بنا سکے یا پھر پرواز سے قبل کسی طیارے میں بم نصب کر سکے؟ شدت پسند کاروائیوں میں داعش کی صلاحیت کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے امریکہ میں قائم ادارے اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ سے وابستہ تجزیہ نگار کامران بخاری سے بات کی۔
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی جیسے آپ نے بیان کیا کہ یہ پروبیبلٹی کے ریلم میں ہے، وسوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ IS نے کیا ہے یا ایون کہ یہ بم کے دھماکے سے، دھماکہ دار مواد سے یہ جو ہے نا یہ جہاز گرایا گیا ہے۔ ابھی تک یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ کوئی فیول ٹینک ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم پوری طریقے سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن لگ یہ رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں، گو کہ میں نے ایجپشن اور روسی انویسٹیگیٹرز کی جانب سے کچھ نہیں سنا، لیکن امریکی اور برطانوی جو ادارے ہیں ان سے یہی ان کا رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ کسی بم کے ذریعے جو ہے مڈ ایئر ایکسپلوژن کے ذریعے اس جہاز کو گرایا گیا ہے۔ تو اگر تو پہلے تو بات یہ طے کرنے والی ہے کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیٹ فرض کیجئے کہ یہ ہوا ہے، تو پھر یہ کہنا ہے، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون جو ہے پرپیٹریٹر کون ہے اور اس نے یہ کس طریقے سے یہ جو جہاز کو گرایا ہے، یہ کاروائی ہے یہ کس طرح سر انجام ہوئی ہے، اس کے لوجسٹیکل جو ہے ایسپیکٹس کیا ہیں۔ نیچے سے تو میزائل 31,000 کی بلندی پہ پھینکنا IS یا کسی ملٹنٹ گروپ کے پاس وہ کیپبلٹی نہیں ہے کہ اتنی جو ہے دور تک کی رینج کا ان کے پاس کوئی راکٹ یا میزائل ہو۔ تو پھر رہ جاتی ہے بات کہ بھائی یہ جو لگیج ہے یا کسی اور جو ہے وہ کارگو کے تحت جو ہے کوئی بام کو کنسیل کر کے جہاز میں رکھا گیا تھا، جو پھر اوپر جا کے جو ہے اپنے ٹائم کے مطابق وہ پھٹا ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ شرم الشیخ میں کون سے گروپ ہیں، جو سائنائی پیننسولا کے اندر جو تخریب کاری گروپس ہیں، جو جہادی گروپس ہیں، وہ شمال میں ہیں، انہوں نے ابھی تک جو ہے کوئی خاطر خواہ کئی سالوں سے، لاسٹ ان کی جو میجر ایکٹیویٹی تھی وہ 2005 میں تھی، 10 سال پہلے، تو اس کے بعد سے شرم الشیخ میں ہم نے کوئی کارروائی نہیں دیکھی۔ تو اب یہ کہنا کہ جی وہ جو قبائلی جو لوگ ہیں جو کہ ملیٹنٹ ہیں شمالی سائنائی کے اندر، تو سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے شرم الشیخ تک پہنچ گئے، کیونکہ ابھی تک ان کی کارروائی جو ہے وہ ایجپشن فوجیوں کے خلاف ہے، فوجی تنصیبات جو ٹروپس ہیں یا پیٹرولز ہیں، چیک پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر وہ حملہ کرتے آئے ہیں۔ جہاں تک داعش کا تعلق ہے، اگر اس میں داعش انوالوڈ ہے تو یہ داعش نے پھر بہت بڑا اسٹریٹیجک شفٹ کیا ہے، جو کہ بیسکلی ان کو علیحدہ کرتا ہے القاعدہ سے۔ القاعدہ ٹرانس کانٹیننٹل اٹیکس پہ فوکس کرتا ہے، داعش جو ہے وہ ابھی تک، اگر یہ بات سچ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے داعش ہی ہے ریسپانسبل اس جہاز کے گرنے میں، تو پھر داعش نے جو ہے بہت بڑا پلٹا کھایا ہے کہ وہ بھی اب یہ ٹرانس کانٹیننٹل اٹیکس میں فوکس کرنے لگا ہے، یا کم از کم انویسٹ کیا ہے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کیوں کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سوال زیادہ ہیں، جواب کم ہیں۔
لیکن کیا ان کی اتنی صلاحیت، اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کر سکیں؟ یہ ہے سوال۔
دیکھیں، عمومی طور پہ تو یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس گنجائش ہے، کیونکہ ان کے کچھ لوگ لیبیا میں بھی ہیں، کچھ ان کے لوگ جو ہے وہ ایجپٹ میں بھی ہیں، کچھ ان کے لوگ افغانستان میں بھی ہیں، تو ان کے پاس ایسٹس ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو اسپیکولیشن سے بڑھا کر اور جو ہے وہ وسوخ تک لے کے جانا کہ ہاں بھائی جو ہے اس کی تصدیق کر پائیں، اس میں ہمیں بہت زیادہ ایویڈنس کی ضرورت ہے۔ اب ان کا اس طریقے سے تخریب کاری کرنا، روس کے خلاف اس کو ٹارگٹ بنانا، تو لاجک تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی روس نے جو ہے سیریا کے اندر چھلانگ لگائی ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ اس نے اس حد تک ڈسٹرب کر دیا ہے داعش اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ ابھی صاف اور شفاف نہیں ہے ہمارے سامنے.
تاثر کیا ہے کامران, کیا داعش کو عالمی سطح پر ابھی بھی ایک شدت پسند گروہ سمجھا جاتا ہے جو اس قسم کی کاروائی کر سکتا ہے, یا شدت پسند یا انتہا پسندانہ کاروائیاں کر سکتا ہے, یا ایک مکمل عسکری فوجی قوت کے طور پر, ایک آرمی کے طور پر اس کو سمجھا جا رہا ہے اب؟
دیکھیں, میرا جو مکتبہ فکر ہے, میں تو جو لیٹر ہے اس پہ میرا لیننگ ہے کہ یہ اب اس طریقے سے ایک دہشت گرد گروپ نہیں رہا, عام دہشت گرد گروپ جو ہوتا ہے, نہ ہی انسرجنٹ گوریلا گروپ ہے, یہ ایک کنونشنل ملٹری فورس ہے.
تو کامران, اگر یہ ایک باقاعدہ عسکری قوت بنتی جا رہی ہے, دولت اسلامیہ یا آئی ایس یا داعش, تو کیا اس کو, اتنی طاقتور فوجی قوت کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کا راستہ روکنے کی صلاحیت ہے باقی عالمی کھلاڑیوں میں کہ وہ اس کو روک سکیں کسی مقام پر؟
جی, روکا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک روکنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی گئی. اگر آپ دیکھیں کہ جو اینٹی آئیسس فورسز ہیں ان کی آپ اگر کارکردگی کی جو ہے نا وہ اپنا لسٹ بنائیں, تو آپ کو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئے گی. امریکہ میں جو ہے ایک انکوہیرنٹ اسٹریٹجی ہے, ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے. گراؤنڈ فورسز بھیجنا نہیں چاہ رہے. جو لوکل پارٹنرز ہیں وہ بھی سلفی جہادی ہیں, اور ان کا جو فوکس ہے وہ اسد حکومت ہے, داعش نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے جو کرد ہیں وہ کچھ خاطر خواہ جو ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں سیریا کے اندر اور عراق کے اندر, اور جو شیعہ فورسز ہیں عراق کے اندر وہ کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ابھی وہ کوئی اتنی بڑی فورس نہیں آئی کہ جو اس جو نا گروپ کو جو ہے وہ سکویز کر سکے, ابھی ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انوینسیبل قسم کی یا ان کو روکا نہیں جا سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے ابھی وہ کاروائی نہیں ہم دیکھ پا رہے, کیونکہ انٹرنیشنل کوالیشن جو ہے وہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں.
میرا سوال ہے کامران, یہی میرا سوال ہے کہ جب روس کا ایک کیمپ ہے, امریکہ کا ایک کیمپ ہے, دونوں الگ الگ ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں داعش کا راستہ روکنا ہے, جب وہاں ہی ایک اختلاف نظر آ رہا ہے, تو پھر کیسے آگے جا کے وہ حکمت عملی بن سکتی ہے جس سے واقعی داعش جیسی تنظیموں کا راستہ روک سکتا ہو؟
اس کا حل جو ہے وہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ اسد حکومت کا کیا ہوگا. جب اسد حکومت کے اوپر کوئی نیگوشیٹڈ, کوئی اگریمنٹ, کوئی کنسنسس, کوئی اجماع بنے گا, تو پھر داعش کا کلا کما کیا جا سکے گا, اس سے پہلے نہیں. کیونکہ جو ہے ایران اور روس اور جو اس کے جو ہے کیمپ ہے پرو اسد ہیں, وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے نہ اسد کو رکھ سکتا ہے نہ اس کے جو ہے نا اس کو چھوڑ سکتا ہے. سعودی عرب کا اپنا موقف ہے. ترکی جو ہے وہ کردوں کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے, اور جو ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ اسد حکومت چلی جائے. تو یہ ہے کہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے عالمی سطح کے اوپر, جس وجہ سے داعش اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے.
امریکہ سے تجزیہ کار کامران بخاری. پاکستان کے سب سے بہتر شہر کراچی میں مناسب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پولیو کے مرض کے انسداد کے لیے آج سے شروع کی جانے والی مہم ملتوی کر دی گئی ہے. یہ 3 روزہ مہم 3 اضلاع میں چلائی جانے والی تھی. مہم کی آئندہ تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکا. کراچی سے ریاض سہیل.
یونیسیف کے ترجمان عابد حسن نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے سندھ پولیس سے 3000 اہلکار مانگے گئے تھے, لیکن صرف 12000 اہلکار دستیاب تھے, جس کی وجہ سے یہ مہم ملتوی کرنا پڑی. دوسری جانب محکمہ صحت کی ایک افسر ڈاکٹر درشیوار کا کہنا ہے کہ جب تک پولیو ورکرز کو مکمل سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی, انسداد پولیو مہم کا آغاز نہیں کیا جائے گا, کیونکہ کم سیکیورٹی کے ساتھ پولیو ورکر خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں.
کم پولیس کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے, ہماری ٹیمز کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے آج کل کہ جتنا زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, تاکہ اپنا انکریجمنٹ ہونا ٹیم کو بھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے.
حکام کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پولیو مہم آئندہ چند روز میں دوبارہ شروع کر دی جائے گی. اس حوالے سے یونیسیف کے ترجمان عابد حسن کا خیال ہے کہ اب یہ مہم پیر کے روز سے شروع ہو سکے گی. واضح رہے کہ یہ مہم 2 مرحلوں میں شروع ہونا تھی, جس کے پہلے مرحلے میں ضلع غربی, ضلع جنوبی اور ضلع وسطی شامل تھے. دوسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ ملیر, کورنگی اور ضلع شرقی شامل ہیں. پہلے مرحلے میں 10 لاکھ بچوں اور دوسرے مرحلے میں 9,75,000 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. کراچی میں گزشتہ 2.5 سال سے ٹارگٹ کلنگ اور شدت پسندوں کے خلاف رینجرز کی سربراہی میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے. رینجرز حکام کا دعویٰ ہے کہ 70% امن قائم ہو چکا ہے. سینئر تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ رینجرز کا دعویٰ ہے کہ صورتحال میں بہتری آئی ہے, لیکن پھر اچانک مہم کا ملتوی ہونا تشویشناک بات ہے.
یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امن ومان کی صورتحال جو ہے اب خاصی حد تک 80% جو ہے بہتر ہو گئی ہے, تو پھر اس میں جب اس طرح کی مہم ملتوی کی جاتی تو اس کے ریزن ضرور دینے چاہیے جب آپ ملتوی کریں, محض یہ کہہ کے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کافی نہیں ہے.
واضح ہے کہ کراچی میں گزشتہ چند سالوں میں پولیو ورکرز پر حملے ہو چکے ہیں جس میں 7 رضاکار ہلاک ہوئے تھے. صوبہ سندھ میں رواں سال پولیو کے 5 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک کراچی کا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کارخانے کے گر جانے سے 20 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد اب وہاں کیا صورتحال ہے, یہ بتانے کے لیے آپ کو ذرا دیر میں لاہور لے چلیں گے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس دوران اگر آپ باخبر رہنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com حاضر ہے.
بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میرا سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں پر ایک نظر احمد رضا کے ساتھ.
شارجہ میں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 127 رن سے ہرا کے سیریز 2-0 سے تو جیتی ہی ہے, مگر کئی برسوں بعد عالمی ٹیسٹ رینکنگ میں وہ دوسرے نمبر پر آیا ہے. کپتان مصباح الحق کہتے ہیں,
obviously ہم لوگ کافی کانفیڈنٹ تھے جس طرح کی پچ تھی اور جس طرح ہمارے بولرز نے کل بالنگ شروع کی, اور پانچویں دن کی پچ obviously, اور آپ کے پاس ٹاپ کلاس بالرز ہوں, ریورس سوئنگ کرنے والے بھی بالر آپ کے پاس ہوں, اسپیشلی جو آپ کے اسپنرز ٹاپ کلاس ہوں, تینوں قسم کے آپ کے پاس اسپنر ہوں, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں.
یونس خان پر قسمت ایک بار پھر مہربان ہوئی ہے اور انہیں انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے. ان کی ون ڈے ٹیم میں شمولیت پر سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ میں اختلاف پایا جاتا تھا. برسبن میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کے بالروں کو دھو کے رکھ دیا اور کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر لگ بھگ 4.5 رن فی اوور کی اوسط سے 389 رنز بنا ڈالے, جس میں وارنر کے 163 اور عثمان خواجہ کے 102 رنز شامل ہیں. خواجہ کی ٹیسٹ کریئر کی یہ پہلی سینچری ہے. ادھر موہالی میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کی پوری ٹیم 201 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو گئی. انڈیا نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا, مگر مرلی وجے کے سوا کوئی بھی بیٹسمین جم کے نہ کھیل سکا. انہوں نے 75 رنز بنائے. پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ 28 رنز پر 2 وکٹیں گنوا چکا تھا. پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے تیسرے مرحلے میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کو 6-1-6-0 سے مات دی. فٹ بال کی یوروپا لیگ میں آج 24 میچز کھیلے جائیں گے. کل چیمپئنز لیگ کے اہم میچوں میں بارسلونا نے بیڈ بور, بائرن میونخ نے آرسنل اور چیلسی نے ڈائنامو کیف کو شکست دی تھی.
کھیل کی خبریں آپ نے احمد رضا سے سنی, سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آگے بڑھنے سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. شہ سرخی ہے, 20 ہلاکتوں کی تصدیق, 50 اب بھی ملبے تلے ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے مقبول خبر ہے ممبئی کی نیندیں اڑانے والا وحشی قاتل. سروین اپنے نصف کو پہنچا, اس موقع پر آپ خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں. آج سنتے ہیں نخبت ملک سے.
برطانیہ کا کہنا ہے کہ مہیا کردہ معلومات کے مطابق یہ امکان کم ہے کہ سنیچر کو ہونے والا روسی طیارے کا حادثہ بم کے باعث ہوا تھا. روس نے برطانیہ کی طرف سے معلومات کا تبادلہ نہ کیے جانے پر صدمے کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں گزشتہ رات منہدم ہونے والے کارخانے کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کارروائیاں اب تک جاری ہیں. حکام نے 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ملک کے 6 بڑے پریس کلبز نے بین الاقوامی تنظیم کے تعاون سے محفوظ مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یورپی یونین نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2017 تک یورپ میں پناہ گزینوں کی تعداد 30 لاکھ ہو جائے گی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ روزانہ 5,000 پناہ گزین ترکی کے راستے یونان پہنچ رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ سنا رہی تھی نقمت ملک. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے آپ کو پاکستان کے شہر لاہور لے چلیں جو پنجاب کا دارالحکومت ہے اور جہاں منہدم ہونے والے ایک کارخانے کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کارروائیاں آج بھی سارا دن جاری رہیں. امدادی ذرائع کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 20 ہو گئی ہے اور خدشہ ہے کہ متعدد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. لاہور سے نامہ نگار امبر شمسی کی یہ رپورٹ جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
نسرین ملبے تلے دبے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے فیکٹری کے احاطے میں جانا چاہ رہی ہیں لیکن سیکیورٹی اہلکار ان کو فیکٹری کے احاطے میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں. تین اور بیٹے یہاں کام کرتے ہیں, سب سے چھوٹا بچ گیا, دو زخمی ہیں ہسپتال میں. لڑکے کے والد محمد اشرف سے میں نے پوچھا, اب بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کا بچہ پھنسا ہوا ہے کیا نام ہے, کیا عمر ہے؟
محمد زاہد, 15 سال دی عمر ہو گئی. ہاں جی, تو رات دے اسی آئے ہوئے 8:30 بجے تے کل بات ہوئی ہے ساڈی انہاں نال, کہندا ہے ابو ایتھے تانوں جگہ لے کے دینے, تانوں ایتھے لے کے آنے ہاں اسی, ٹھیک ہے نا, تے تسی ہن سن بتھیرا کام کر کے دکھوایا وا, ہن تسی بیٹھو اسی ہن کردے ہیں.
ریسکیو 1122 فوج اور غیر سرکاری تنظیمیں مل کر اندر پھنسے مزدوروں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس فیکٹری کی جو سب سے اوپر والی منزل ہے اب اس کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا سکے. حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 100 سے زیادہ لوگوں کو بچا لیا گیا ہے لیکن خدشہ ہے کہ 50 شاید لوگ مزدور ہوں جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں, اور حالانکہ ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بچے کی امید کم بھی ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے.
اطلاعات ہیں کہ فیکٹری کے مالک بھی ملبے کے نیچے ہیں اور حکام امدادی سرگرمیوں کے بعد ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک لائیں گے. لاہور کے ڈی سی او کیپٹن عثمان کا کہنا ہے,
ہمیں مثالی سزا دینی پڑے گی ان لوگوں کو جو ریسپانسیبل ہیں, جس لیول پر بھی ریسپانسیبل ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس طرح کے ایونٹس کو نہیں روکا جا سکے گا. لیکن ایز آف ناؤ ہماری پرائیورٹی یہاں پر ریسکیو آپریشن کی ہے. ونس وی آر گیٹ اوور ود دس وی ول ڈیفینیٹلی انشور دیٹ دیئر از این ایگزیمپلری پنشمنٹ گوئنگ آؤٹ ٹو دیز پیپل.
صوبے کے کئی سرکاری ادارے فیکٹریز کی نگرانی کرتے ہیں, تاہم جب تک ان کے درمیان بہتر رابطہ کاری نہیں ہوتی اور قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا, ایسے مزید حادثات کا خدشہ تو رہے گا. امبر شمسی, بی بی سی نیوز, لاہور.
لاہور کے کارخانے میں 20 محنت کشوں کی ہلاکت کے بعد کی ان خبروں پر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر پاکستان میں محنت کش کن حالات کار کا شکار ہیں اور کس ماحول میں انہیں کام کرنا پڑتا ہے, میں نے عوامی ورکرز پارٹی کے رہنما اور مزدور تحریک کے فعال رہنما فاروق طارق سے بات کی.
دیکھیں, اس میں تعمیراتی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے, چونکہ بلڈنگ کوڈ آف جو ان کا ہے ان سے کوئی اپروول نہیں لی گئی. چوتھی منزل یہ تعمیر کر رہے تھے جبکہ مزدور وارننگ دے رہے تھے بار بار کہ آپ یہ چوتھی منزل جو مزدوروں کے فلیٹ کے لیے وہ بنانا چاہ رہے تھے, وہ جب بنانے کی کوشش کی تو کل یہ عمارت گر گئی. لیکن اور بہت ساری جو وائلیشنز ہوئی ہیں وہ ساری وائلیشن اس میں لیبر لاز کی خاص طور پہ بہت بڑی وائلیشنز ہیں, اور ان وائلیشنز میں خاص طور پہ چائلڈ لیبر کی وہاں پہ بڑی تعداد امپلائی تھی, وہاں پہ اوپر منیمم ویج پے نہیں کی جا رہی تھی, اور اس کے علاوہ 200 روپیہ پر ڈے 12 گھنٹے کام کے مزدوروں کو ادا کیے جا رہے تھے. تو ایسا لگتا تھا جیسے لیبر ڈپارٹمنٹ تو پاکستان میں جو ہے وہ وجود ہی نہیں رکھتا, اور انہوں نے کبھی کسی فیکٹری کا وزٹ ہی نہیں کیا, اور مالکوں کے رحم و کرم پر مزدوروں کو چھوڑ دیا گیا تھا, جس کا شاخ سن اب ہم نظر آیا کہ 20 کے قریب مزدور شہید ہیں. और उनके लिए भी सिर्फ 5 लाख रुपया कंपनसेशन का अनाउंस किया वजीर आला साहब ने। हमारा डिमांड है कि कम से कम 30 लाख रुपया हर मरने वाले मजदूर के खानदान को मुआवजे के तौर पर अदा किया जाए।
लेकिन फारूक तारिक साहब, ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, पाकिस्तान में तो अक्सर और बेशतर और खासतौर पर लाहौर वगैरह में तो अक्सर और बेशतर इस किस्म के वाकया सामने आते हैं, बल्कि इतने भयानक वाकया सामने आए कि एक ही फैक्ट्री में आग लगने से 300-300 लोग हलाक हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये जिन हालात में हो रहा है काम, वो आखिर है क्या और किस सूरत हाल का सामना है मेहनतकशों को?
देखिये, जो मुशर्रफ दौर था उसमें इसी सुंदर स्टेट के मालकों ने मुतालबा किया कि आप लेबर इंस्पेक्शन पर पाबंदी लगा दें, और उस वक्त के वज़ीर आला परवेज लाई साहब ने वो पाबंदी लगा दी और लेबर डिपार्टमेंट तो फैक्ट्रियों में जा नहीं सका, जिसकी वजह से कोई फैक्ट्री चेक नहीं हुई कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के क्या मैयज लिए गए हैं, क्या उनके कवानीन पर अमल हो रहा है, क्या लेबर कवानीन पर अमल हो रहा है। और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं, अभी इस माह के दौरान 3 वाकया ये लाहौर के इर्द गिर्द हो चुके हैं। एक गुजरांवाला में एक फैक्ट्री में आग लगी, वहां पे 12 मजदूर शहीद हो गए। उससे 2 साल पहले खारक में ये मुल्तान रोड लाहौर में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री गिर गई जिसमें औरतें और बच्चे शहीद हो गए। और कराची वाली फैक्ट्री का तो आपने जिक्र कर दिया है कि बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री थी टेक्सटाइल की, जहाँ पे 254 मजदूर शहीद हो गए थे। तो ऐसे लगता है हुकूमत एब्सेंस है जहाँ तक तल्लक है फैक्ट्रियों का।
तो फारूक, क्या इन सारे वाकयात की जिनका आपने और मैंने जिक्र किया, इनके बाद हुकूमती हलकों की तरफ से क्या किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आता, एक खामोशी इख्तियार कर ली जाती है या कुछ कहा भी जाता है?
नहीं, खारक के वाकये के बाद इन्होंने लेबर इंस्पेक्शन पर पाबंदी उठा दी और शहबाज शरीफ साहब ने एक जुडिशियल कमीशन भी बनाया, लेकिन ना कुछ सजाएं हुई, मालिक वो जो है वो बरी हो गए, गवर्नमेंट उसको पसू नहीं करती रही। और ये जो अभी वाकया हुआ गुजरांवाला में, उसके बाद भी थोड़ी कंपनसेशन की बात की गई। एक मुझे लगता है फार्मूला तय कर लिया गया है, जैसे ही कोई हादसा हो हमने कहना है हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, हुकूमत एक्शन लेगी, 5 लाख रुपया महीना देंगे, और उसके बाद हफ्ता डेढ़ हफ्ता जैसे मीडिया खामोश होता है तो हुकूमत बिल्कुल वापस अपने रूटीन पर चले जाती है।
कभी जुडिशियल कमीशन की या कमेटी की जो इस सिलसिले में बनाई जाती हैं, कोई रिपोर्ट सामने आई, कोई मीडिया से उन्होंने बात की?
रिपोर्ट सामने नहीं आती, ना पब्लिक किया जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। और लेबर डिपार्टमेंट का अगर कोई इंस्पेक्टर जुर्रत भी कर ले किसी फैक्ट्री के मालिक का चालान करने के लिए, तो फैक्ट्री का मालिक अपने पोलिटिकल जो है कॉन्टेक्ट के जरिए उसको मुअत्तल करा देता है। तो लेबर इंस्पेक्टर भी डरते हैं फैक्ट्रियों के अंदर जाने में, क्योंकि मालकों की हुकूमत है। यहाँ हमने एक इंटरवर्ड फैक्ट्री है उसमें यूनियन बनाई और हमारे जो यूनियन के लीडर्स उनको निकाल दिया गया, हमारे जो एक साथी थे नियाज खान उनको अगवा कर लिया गया, उनके खिलाफ जाली दहशत गर्दी का मुकदमा कायम कर दिया गया। तो स्टेट बड़ी ईगर होती है मजदूरों के खिलाफ एक्शन लेने में, जैसे ही वो मुनज्जम होने की बात करते हैं या ट्रेड यूनियन बनाने की बात करते हैं, और रियासत मुकम्मल तौर पर मालकों का साथ देती है।
लाहौर में हादसा, 20 मेहनत कशों की हलाकत, मजदूर रहनुमा फारूक तारिक की राय आपने सुनी। हमने सिलसिले में कोशिश की कि पंजाब के वजीर मेहनत राजा अशफाक सरवर का मौकफ आप तक पहुंचा सकें, मगर ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पिशावर का, जहां एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चे हलाक और 8 खवातीन जख्मी हुए हैं। हालिया जलजले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि 26 अक्टूबर के जलजले के बाद अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स या कम शिद्दत के जलजले आ चुके हैं। पिशावर से अजीजुल्लाह खान।
पुलिस एहलकारों ने बताया कि पिशावर के मजाफात में बडबेर के इलाके में अफगान खानदान किराए के एक कच्चे मकान में रिहायश पजीर था। कल रात शदीद बारिश से 2 कमरों की मुश्तरका छत नीचे गिर गई, जिससे 2 बच्चियां हलाक हो गई हैं। इनकी उम्रें 5 माह और 7 साल तक बताई गई हैं। कमरे में मौजूद 8 खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये मकान बडाबेर में सैफन चौकी के करीब वाक्य है। इस इलाके में कच्चे मकानात की तादाद ज्यादा है और 26 अक्टूबर को जलजले से बड़ी तादाद में मकानात और दीगर इमारतों में दरारें पड़ गई थीं। हालिया बारिशों से बेशतर कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है। इस मकान के बारे में अब तक ये वाजह नहीं है कि इस मकान की छत शदीद बारिश की वजह से गिरी और या इस मकान को जलजले से नुकसान पहुंचा था और अब बारिश की वजह से मकान मुनहदिम हो गया है। محکمہ موسمیات پشاور کے سربراہ مشتاق علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ جب بھی کوئی زیادہ شدت کا زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے تک آفٹر شاکس یا چھوٹے زلزلے آتے ہیں.
کچھ آفٹر شاکس ایسے ہوتے ہیں جو 5 یا اس سے اوپر کے ہوتے ہیں, جن کے آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, مگر بہرحال آنے کے چانسز ہیں, موجود ہیں کہ آ سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے پھر کہ جو بلڈنگ آلریڈی مین جو ارتھ کویک آیا ہوتا ہے اس سے اگر اسے کوئی نقصان پہنچا ہے تو جو بڑا آفٹر شاک ہے جیسے 5 کا ہو گیا یا 6 کا ہو گیا تو دوبارہ اسی جولٹ سے اس بلڈنگ کے جو آلریڈی نقصان زدہ ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ گر جائے یا اس کا کوئی دیوار وغیرہ گر جائے تو اس میں پھر نقصان کا خدشہ ہوتا ہے.
مشتاق علی شاہ نے بتایا کہ زلزلے اور بارشوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اس موسم میں عام طور پر بارشیں ہوتی ہیں, لیکن اس مرتبہ یہ معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں.
اس سے پہلے اگر ہم 2005 کا زلزلہ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تو جو آفٹر شاکس تھے وہ 1500 سے بھی زیادہ ٹوٹل ریکارڈ ہوئے تھے, تو تین مہینے تک آتے رہے تھے.
خیبر پختونخوا میں 26 اکتوبر کے زلزلے میں 26,000 سے زیادہ مکانات یا تو مکمل تباہ ہوئے یا انہیں جزوی نقصان پہنچا ہے. زلزلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں ایسے خاندان بھی ہیں جو اپنے ان مکانات میں رہنے کو تیار نہیں ہیں جنہیں جزوی نقصان پہنچا ہے, لیکن شدید بارشوں اور بعض علاقوں میں برف باری کی وجہ سے وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں. چند ایک شہروں میں لوگوں نے سرکاری عمارتوں میں پناہ لے رکھی ہے, جبکہ بڑی تعداد میں لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں منتقل ہو گئے ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فوج کے نئے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ضیاء نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کوئی بغاوت نہیں بلکہ مس گائیڈڈ ملیٹنسی یعنی گمراہ عسکریت پسندی ہے. آج کوئٹہ میں صحافیوں اور دانشوروں سے ملاقات کے دوران نئے کور کمانڈر بلوچستان اور فوج کی جنوبی کمان کے سربراہ جنرل عامر ضیاء نے کہا کہ بیرون ملک مقیم ناراض بلوچ رہنماؤں سے سیاسی قیادت کے مذاکرات جاری ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
نئے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ضیاء کی فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد صحافیوں اور دانشوروں سے یہ پہلی ملاقات تھی. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں حالات اب سازگار ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. انہوں نے سلسلے میں میڈیا کی کارکردگی کو زبردست الفاظ میں سراہا. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں حالات کی بہتری میں سب لوگوں اور اداروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا, لیکن میڈیا نے اس حوالے سے زبردست ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس سلسلے میں کسی کو میڈل دینا چاہیں تو وہ میڈیا کا ہوگا. جنرل عامر ضیاء نے کہا کہ بلوچستان میں کوئی بغاوت نہیں ہے. انہوں نے اس کے لیے مس گائیڈڈ ملیٹنسی کی اصطلاح استعمال کی. ناراض بلوچوں سے مذاکرات سے متعلق سوال پر انہوں نے بتایا کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے سیاسی قیادت کی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے بتایا کہ آئندہ 1.5-2 ماہ میں اس حوالے سے پیش رفت کا امکان ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس دوران یہ بھی پتا چل جائے گا کہ بیرون ملک بیٹھے ناراض لوگ کہاں کھڑے ہیں, آیا وہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ ہیں یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے پاک چین اقتصادی راداری سے متعلق بھی تفصیلی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستان اور بلوچستان میں ترقی کی نئی رائے کھلیں گی. جنرل عامر ضیاء کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک کمزور ملک نہیں کہ بیرونی طاقتیں اسے اپنی مفادات کی جنگ کی آماجگاہ بنائیں. انہوں نے اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا کہ اقتصادی راداری بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان مخاصمت کا محور ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسے ان کے درمیان تعاون کا ایک محور بنائے گا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
کچھ ذکر کھیل کا. پاکستان نے آج شارجہ میں انگلینڈ کے خلاف تیسرا اور آخری ٹیسٹ 127 رن سے جیت کر سیریز 2-0 سے جیت لی. انگلینڈ کے بیٹسمین پاکستانی اسپنرز کے سامنے مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے اور پوری ٹیم صرف 156 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. یاسر شاہ اور شعیب ملک نے میچ میں 7-7 وکٹس حاصل کی. شارجہ سے عبدالرشید شکور.
انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ابوظہبی ٹیسٹ جیتنے کے قریب آ کر اس سے دور ہو گئی اور پھر حالات اس کے لیے کبھی بھی اچھے نہ رہے. دبئی ٹیسٹ میں اسے 178 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آج شارجہ میں تیسرا ٹیسٹ میچ وہ 127 رن سے ہار گئی. 2012 کی طرح اس مرتبہ بھی انگلش بیٹسمین پاکستانی اسپنرز کے بچھائے گئے جال میں بری طرح پھنس گئے اور سیریز میں 35 وکٹیں اسپنرز کو دینے پر مجبور ہوئے. پاکستانی کپتان مصباح الحق کے خیال میں ایشز کی فاتح ٹیم کے خلاف یہ جیت ان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے.
دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں سے ہیں انگلینڈ، اور جس طرح ایشز میں وہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، آبویسلی ان کے خلاف جیتنا میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ ہماری ٹیم کے لیے، اور اسپیشلی جس طرح ٹف ٹائم دیا انگلینڈ نے اس دفعہ، اور بہت بہتر کھیلے ہیں وہ پہلے سے ان کنڈیشنز میں، ہمیں ہر میچ میں آلموسٹ ایک ایسی اسٹیج آئی ہے جہاں پہ آج کا دن بھی یہ برابر میچ چل رہا تھا، تو کافی سیٹسفائنگ ہے جیتنا.
آج آخری دن انگلینڈ کی امیدیں کپتان ایلسٹر کوک اور جو روٹ سے وابستہ تھیں، لیکن پہلے ہی سیشن میں گرنے والی 5 وکٹوں نے انگلینڈ کی شکست یقینی بنا دی، اور پھر چائے کے وقفے سے پہلے پوری ٹیم صرف 156 رنز پر آؤٹ ہو گئی. یاسر شاہ نے 4 وکٹیں حاصل کی، اس میچ میں انہوں نے 7 اور سیریز میں 15 وکٹیں حاصل کی. کپتان مصباح الحق اس سیریز میں نامکمل ٹیکنالوجی اور امپائرنگ کے معیار سے کسی طور مطمئن نہیں.
پوری طرح سے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جہاں پہ بھی یوز ہو، اور دوسرا میرے خیال میں کچھ امپروومنٹس اور کچھ چینجز کی ضرورت ہے. جس طرح امپائرز کال کا کافی پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا میرے خیال میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں پلیئرز کو بھی اور کپتانوں کو بھی، تو میرے خیال میں اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے.
دوسری جانب پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. سب سے چونکا دینے والا فیصلہ یونس خان کی ٹیم میں شمولیت ہے، کیونکہ کپتان اور کوچ ان کی ٹیم میں شمولیت کے حق میں نہیں تھے، لیکن سلیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ان کا تجربہ پاکستانی ٹیم کے کام آ سکتا ہے. یونس خان آخری مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کھیلے تھے، لیکن 3 میچوں میں ان کی مایوس کن کارکردگی کے سبب انہیں ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا. عبدالرشید شکور، بی بی سی شارجہ.
اور میچ کے بعد ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے مین آف دی سیریز یاسر شاہ سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ آسٹریلیا اور سری لنکا کے خلاف سیریز میں آپ کی کارکردگی شاندار رہی، انگلینڈ کے خلاف اپنی کارکردگی کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟
وہاں پہ وکٹیں تھوڑی سی اچھی تھی، وہاں پہ آپ کو باؤنس اور یہ کہ وکٹ اچھی، یہاں پہ تھوڑی سی وکٹیں سلو تھی جس کی وجہ سے اس طرح بال کک نہیں کر رہا تھا جس طرح، لیکن اللہ کا شکر یہاں پہ بھی اچھی بالنگ ہوئی اور ایک اس پہ بالنگ کر رہا تھا، اپنے بالنگ پہ فوکس کر رہا ہوں اور وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی وجہ سے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کر رہا ہوں اور اس سے اللہ تعالیٰ پرفارمنس کرا رہا.
مین آف سیریز یاسر شاہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی ہوں بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
نمبر تو آپ نے سبا سے سن لیا، آپ ذرا یہ بھی سنیے کہ جن لوگوں نے کال کی آپ کی طرح انہوں نے کیا کہا.
آپ کی بات کے ساتھ صبر احمد حاضر ہے. سیربین کے تمام سننے والوں کو سلام. پروگرام میں آج ہم آپ کی حالات حاضرہ پر کی گئی کالز، آپ کے تعلیمی اور علاقائی مسائل پر ریکارڈ کروائے گئے پیغامات شامل کریں گے، اور ساتھ ہی پروگرام میں سوشل میڈیا پر جاری بعض دلچسپ موضوعات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کو تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں، اور وہاں سے نقل مکانی کرنے والے ایک سامع اپنی حکومت کو پیغام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں.
میرا نام وسیم اللہ خان دوڑ ہے، میں بنو سے بات کر رہا ہوں. ہم آئی ڈی پی شمالی وزیرستان کے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا واسطے جلد از جلد مکمل کیا جائے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالی آنے والے زلزلے سے تباہی کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے، اور بے گھر ہونے والوں اور متاثرین کی تعداد ہزاروں میں ہے. صبح بلوچستان سے ہمارے ایک سامع زلزلہ متاثرین کے لیے فکر مند ہو کر حکومت کو کیا تجویز دیتے ہیں، سنیے.
نام حاکم بکتی، ہم نصیر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. ہمارا یہ شکایت ہے کہ زلزلہ والے کی اور مسئلے پر کہ اس کا شناختی کارڈ کی جیسے وطن کارڈ ملا ایسا
کو فنڈ مل جائے. ہم کو 2010 میں ہمارے علاقے میں دریائی سیلاب آیا, ہم کو فنڈ نہیں ملا. نا یہ وطن کارڈ کے ذریعے جو بھی دینا ہے وزیر اعظم سے, ہمارا اپیل ہے میاں نواز شریف سے, اس کو دے دیں. پھر یہ ایسے فنڈ یہ بڑے لوگ افسر یہ کھا جاتے ہیں.
حکومت کو دی گئی یہ تجویز تو ہم نے سن لی. اب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پریشان سامے کی اپنے علاقے میں لڑکیوں کے اسکول نہ ہونے پر اور تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل پر حکومت سے کی گئی درخواست بھی سماعت فرمائیے.
مظفر حسین ولد پیر بخش, گاؤں کے میکر والا, تحصیل ضلع بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے. حکومت سے میری اپیل ہے کہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول بنایا جائے. یہاں کی آبادی تقریباً 4000 ہے. اور دوسری حکومت سے میری درخواست یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے کے لڑکیوں کے لیے حکومت ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے تاکہ غریب لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکے.
اب چلتے چلتے حکام بالا کے لیے علاقائی مسائل پر سامعین کے ریکار�ڈ کروائے گئے پیغامات.
طاہر خان کی بلوچستان سے بول رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گھریلو گیس پلانٹ سے دی جاتی ہے. شروع میں گیس صحیح دی جاتی تھی یعنی 2 سال پہلے, اب صرف دوپہر 12 بجے سے دن 2 بجے تک دی جاتی ہے, باقی ٹائم گیس غائب. حکام بالا سے اس پر توجہ, حکام بالا اس پر توجہ دے ورنہ اپنا سارے میٹر اکار کر لے جائیں.
ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے ضلع نواب شاہ ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا جس گاؤں میں رہتا ہوں 3 چک میں 6 چک, وہاں پہ جو ہے منشا بہت سمگلنگ ہوتا ہے, چرس وغیرہ شراب. یہ نوجوان جو نسل ہے بہت جو ہے تباہ ہو رہی ہے.
یہاں پر اب ہم بات کریں گے ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز کے بارے میں, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں طاہر. جی طاہر, بتائیے کہ اس ہفتے ہمارے سوشل میڈیا کے صفحات پر ایسا کون سا بڑا موضوع ہے جو چھایا رہا؟
سب سے پہلے تو صبح ہمارے قارئین جو ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے انسٹاگرام پہ اپنی پروفائل جو ہے وہ لانچ کی ہے, تو اگر آپ انسٹاگرام پہ ہیں تو بی بی سی اردو کو فالو کرنا مت بھولیے گا. دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو گزشتہ ہفتے کی سب سے بڑی خبر انڈاؤٹڈلی عمران خان اور ریحام خان کی ڈیوورس کی اناؤنسمنٹ تھی. اس پہ بہت زیادہ خبریں ہم نے بھی لگائی, پاکستانی میڈیا پہ چھایا ہوا موضوع تھا, ہمیں بہت زیادہ ریئیکشن ملا, جن میں پی ٹی آئی کے سپورٹر جو تھے وہ اس پہ برا منا رہے تھے کہ کیوں اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور دوسرے لوگ جو تھے وہ شاید اس پہ خوش بھی ہو رہے تھے یا شاید اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے. تو یہ ملا جلا ریئیکشن تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک انٹرسٹنگ خبر جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا کی وجہ سے سامنے آئی تھی, وہ کراچی یونیورسٹی میں خواتین کے کرکٹ کھیلنے پر اعتراضات کے اوپر آئی تھی, جس کے یونیورسٹی میں لڑکیاں اور لڑکے مل کے کرکٹ کھیل رہے تھے, جس کے اوپر ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے آبجیکشن کیا. اس کے جواب میں خواتین نے کرکٹ کھیل کر احتجاج ریکارڈ کروایا.
بہت شکریہ طاہر. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
صبر احمد آپ کو ان لوگوں کی آواز سنوا رہی تھی جنہوں نے ہمارا نمبر سن کر ہمیں کال کی. پاکستان کی وادی حنزہ میں ایک کمیونٹی میوزک سینٹر کی تکمیل آخری مرحلے میں ہے, جس کی تعمیر میں راج مزدور سے لے کر بڑھئی تک اور رنگ سازی تک سبھی کام زیادہ تر خواتین نے کیے ہیں. آغا خان کلچرل سروس پاکستان کے ایک پروگرام کے تحت بننے والے اس مرکز کی تعمیر کا مقصد مقامی موسیقی کو زندہ رکھنا ہے. ہمارے ساتھی احمد رضا گزشتہ دنوں حنزہ گئے اور اس ادارے میں کام کرنے والی محنت کش خواتین اور موسیقاروں سے گفتگو کی, جس کا پہلا حصہ آپ نے کل سنا. آئیے آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ سنتے ہیں.
تو آپ کا نام کیا ہے؟
جی میرا نام فضیلہ ہے اور میرا سال 27 سال ہے.
آپ کی عمر 27 سال ہے. اچھا تو آپ بھی کارپینٹر ہیں؟
جی جی میں بھی ماسٹر کارپینٹر ہوں آمنا کے ساتھ. آمنا اور گلشن کے بعد ہم دونوں فرمان اور میں آئے ہیں.
اچھا تو یہ جو ثقافتی ادارہ ہے یہ ہمارا جس میں ہم بیٹھے ہیں, جس میں کل کو موسیقی کی تربیت دی جا رہی ہوگی, اس پہ سارا جو کارپینٹنگ کا کام تھا بڑھئی کا کام تھا اس میں آپ بھی شامل تھے؟
جی جی میں بھی شامل تھی. میرا بھی کام ہے یہاں پہ, میں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے. کٹور, کرویجز, ونڈوز, فلورنگ, ایون فلورنگ میں نے خود کیا ہے یہ سارے فلورنگ.
اچھا جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ لکڑی کا جو فرش ہے؟
جی جی بالکل میں نے کیا ہے.
تو کیسا لگا؟ مطلب معاشرہ تو خواتین کے بارے میں بہت ہی سٹیریو ٹائپ، بہت ہی روایتی قسم کے خیالات رکھتا ہے، آپ اس سے ٹکرائی ہیں آپ کو لگا ہے؟
نہیں، یہ سٹیریو ٹائپ کے جو باتیں ہیں لوگوں کی صرف یہ کانسیپٹ ہے، جب ہم کام کے لیے نکل جاتے ہیں تو ہم کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ٹرائی کیا تو ہم نے بھی کام کیا، مردوں کے مقابلے میں ہم نے کام کیا. لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ابھی تک نہیں بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ کام خود کرتی ہوں گی، جب دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں.
اچھا، مطلب کہ یقین نہیں آ رہا ہوتا؟
یقین نہیں کرتے ہیں بالکل، یہ فرسٹ ٹائم ہم نے جو کیا ہے اسی لیے.
اچھا، تو آپ شادی شدہ ہیں؟
جی، میرے تین بچے ہیں.
تین بچے ہیں؟
جی جی.
تو بچے چھوڑ کے صبح کتنے بجے کام پہ آتے ہیں، کب جاتے ہیں شام میں؟
صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک میری ڈیوٹی ہوتی ہے. تو بچوں کو اسکول بھجواتی ہوں دوپہر کے بعد، ان کا ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بزی رہتے ہیں.
بچے پالنا، گھرداری بھی کرنا اور یہ کام بھی کرنا مشکل نہیں لگتا؟
مشکل تب ہوتا ہے جب شوہر سارے ذمہ داریاں اپنی بیوی کے اوپر رکھتا ہے، تب مشکل ہوتا ہے. جب وہ ساتھ دیتا ہے کاموں میں تو مشکل نہیں ہوتا ہے. مرد کے ہاتھ میں بھی ہے یہ عورتوں کو آگے لے جانا اور ان کو سپورٹ کرنا. اسی لیے میں نے میرا ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا ہے تو میں آگے نکلی ہوں اور مقابلہ کر کے ان ساری چیزوں کے ساتھ میں کام کر سکتی ہوں.
عقیلہ، آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کے ساتھ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کہ خواتین یہاں پہ کون کون سے کام کر رہی ہیں؟
یہاں پہ صرف کارپنٹری نہیں ہے، میں ایز اے سرویئر بات کر رہی ہوں، لیکن اس پورے پروجیکٹ میں 6-7 ایسے ٹریڈز ہیں جو کہ نان ٹریڈیشنل آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو مردوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں یہ ہمارا کلچر برباد کر رہے ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے.
اچھا، ایسی باتیں آئی ہیں؟
بالکل آئے ہیں. اور میں مطلب جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، 2003 میں نے کہا جب میں آئی تھی تو گھر سے نکلنا مشکل تھا، وہ بھی ہنزا جیسے علاقے میں، کہ ایک لڑکی کہاں جا رہی ہے اکیلی. لیکن اگین وہی ہوتا ہے کہ میرے کلیگ جو فضیلہ کہہ رہی تھی کہ ان کو یقین دلانا، اور ہم اپنے کلچر کے حساب سے چلتے ہوئے اگر کوئی بھی باہر نکل کے کام کرے تو کوئی کام مطلب نہ اس سے کلچر خراب ہوتا ہے، نہ آپ کا امیج خراب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ لوگوں کی بات بنی ہوئی باتیں ہوتی ہے وہ. تو اگین میں یہی کہوں گی، یہاں پہ صرف کارپنٹری نہیں ہے بلکہ میسنز ہمارے پاس ہے خواتین، اور پینٹ اینڈ پالش والے ہیں، ایون میکینک ٹریڈ ہے. جتنے بھی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں. اب فضیلہ نے بھی کہا کہ ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں سپورٹ کرے. میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ سپورٹ کرے گا، لیکن سپورٹ تب کرتا ہے جب وہ جاب لیس ہو. ٹھیک ہے، میں یہ کہوں گی. کیونکہ ہمارے مرد جو ہے، اگر ہم ان لوگوں نے شروع میں ایکسیپٹ کیا ہے تو اسی بنا پہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے گھر میں وہ ہیلپ کر رہے تھے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ان کا خیال رکھ رہے تھے. ایون میں ہی اگر دیکھتی ہوں تو میرے ابو کی ڈیتھ بہت پہلے ہو گئی تھی، میں چھوٹی تھی اور پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میرے گھر کے حالات وہ نہیں تھے جو میں آگے جا کے پڑھوں، لیکن میں گھر میں ان کو ہیلپ کرتی تھی، میرے بھائیوں کو سپورٹ کرتی تھی. تو اگر آپ کا فیملی سپورٹ کرے تو معاشرہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ وہی ہے، جتنے میرے کلیگس ہیں یہاں پہ 110 خواتین، ان سب کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے. اگر سنیں تو ان کے ساتھ مسئلے ہیں ضرور، لیکن خواتین میں وہ پاور ہے، وہ ہمت ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے.
جرم میں شتوں بلس من کو بس لو حریمی، اس دو فل تنجی گا خالی تچو میں حریمی، اس دو فل تنجی گا خالی تچو میں حریمی.
احمد رضا کا یہ پروگرام آپ نے سنا، جو موسیقی پر ترتیب دیا ہوا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ ہنزہ میں ایک مرکز کی تعمیر کیسے جاری ہے. پاکستان میں چیئرمین سینٹ نے ایک صحافی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ اس صحافی کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کیوں کیا گیا ہے، یہ آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سیربین آج اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، یہاں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے نک رینڈل نے، جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے، اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے نغمت ملک سے.
برطانیہ کا کہنا ہے کہ مہیا کردہ معلومات کے مطابق یہ امکان کم ہے کہ سنیچر کو ہونے والا روسی طیارے کا حادثہ بم کے باعث ہوا تھا. روس نے برطانیہ کی طرف سے معلومات کا تبادلہ نہ کیے جانے پر صدمے کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں گزشتہ رات منہدم ہونے والے کارخانے کے ملبے سے اب تک افراد کو نکالا جا رہا ہے. حکام نے 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ملک کے 6 بڑے پریس کلبز نے بین الاقوامی تنظیم کے تعاون سے محفوظ مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یورپی یونین نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2017 تک یورپ میں پناہ گزینوں کی تعداد 30 لاکھ ہو جائے گی. ترکی میں AK پارٹی کی دوبارہ فتح کے بعد کرد شدت پسندوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مختصر وقت کے لیے کی گئی جنگ بندی ختم کر رہے ہیں. یہ BBC اردو سروس ہے.